بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ الصفا آڈیو لائبریری کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایم اے اسلامیات جامعہ کراچی کی پارٹ نمبر ایک کی کتاب تاریخ و فقہ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، جس کے مصنف ڈاکٹر فضل احمد ہیں۔ یہ کتاب الصفا آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے کتاب کا پارٹ نمبر سات سنتے ہیں۔ حوالہ جات فقہ اسلامی کا تاریخی ارتقاء۔ نمبر ایک، قرآن سورۃ النجم 53 آیات 4/3، قرآن سورۃ الانفال 8 آیات 67۔ نمبر تین، ملخص و ماخوذ از کتاب حیات حضرت امام ابو حنیفہ، اردو مترجم غلام احمد حریری، ملک سنز تاجران کتب، فیصل آباد۔ نمبر چار، ملخص و ماخوذ از کتاب فقہ اسلامی کا تاریخی ارتقاء، جسٹس ڈاکٹر تنزیل الرحمان، مطبوعات حرمت، راولپنڈی۔ نمبر پانچ، ملخص و ماخوذ از کتاب حیات حضرت امام ابو حنیفہ، اردو مترجم غلام احمد حریری، ملک سنز تاجران کتب، فیصل آباد۔ نمبر چھ، ملخص و ماخوذ از کتاب تاریخ فقہ، اردو مترجم مولانا تقی عثمانی و مولانا حبیب اللہ ہاشمی، دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی۔ نمبر سات، ملخص و ماخوذ از کتاب حیات احمد بن حنبل، اردو مترجم سید رئیس احمد جعفری، ملک سنز کارخانہ بازار، فیصل آباد۔ نمبر آٹھ، ملخص و ماخوذ از کتاب فقہ اسلامی کا تاریخی ارتقاء، جسٹس ڈاکٹر تنزیل الرحمان، مطبوعات حرمت، راولپنڈی۔ نمبر نو، ملخص و ماخوذ از کتاب حیات احمد حنبل، اردو مترجم سید رئیس احمد جعفری، ملک سنز کارخانہ کتب، فیصل آباد۔ نمبر دس، ملخص و ماخوذ از کتاب حیات ابن تیمیہ، اردو مترجم سید رئیس احمد جعفری، اہل حدیث اکادمی، کشمیری بازار، لاہور۔ نمبر گیارہ، ملخص و ماخوذ از کتاب تذکرہ شاہ ولی اللہ علامہ مناظر احسن گیلانی، نفیس اکیڈمی، اردو بازار، کراچی۔ نمبر بارہ، ملخص و ماخوذ از کتاب فقہ اسلامی کا تاریخی ارتقاء، جسٹس تنزیل الرحمان، مطبوعات حرمت، راولپنڈی۔ نمبر تیرہ، ملخص و ماخوذ از کتاب فلسفہ شریعت اسلام، اردو مترجم مولوی محمد احمد رضوی، مجلس ترکی ادب، لاہور۔ نمبر چودہ، ملخص و ماخوذ از کتاب مطالعہ پاکستان، پروفیسر محمد بشیر احمد، علمی کتاب خانہ، اردو بازار، لاہور۔ نمبر پندرہ، ملخص و ماخوذ از کتاب فلسفہ شریعت اسلام، اردو مترجم مولوی محمد احمد رضوی، مجلس ترکی ادب، لاہور۔ نمبر سولہ، ملخص و ماخوذ از کتاب فقہ اسلامی کا تاریخی ارتقاء، جسٹس ڈاکٹر تنزیل الرحمان، مطبوعات حرمت، راولپنڈی۔ حصہ سوم، عصر حاضر کے جدید فقہی مسائل، فقہ کے لغوی معنی۔ فقہی مسائل میں اجتماعی غور و فکر کا سلسلہ قرون اولیٰ سے چلا آتا آ رہا ہے۔ جن مسائل میں قرآن و سنت کے اندر کوئی نص صریح نہیں ہے، ان میں قرآن و سنت ہی کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق احکام شرعیہ معلوم کرنے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک زرعی ہدایت نامہ دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس کا حکم قرآن و سنت میں مذکور نہیں، تو اس میں ہمارے لیے کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاور والفقہاء والعابدین ولا تمودوا فیہ رائے خاصہ۔ اس میں فقہاء اور عابدین سے مشورہ کر کے کوئی رائے قائم کرو، انفرادی رائے کو نافذ نہ کرو۔ اس حدیث کے مقتضیات پر عمل کرتے ہوئے مختلف زمانوں میں علماء امت کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ نئے پیش آنے والے احکام دینی، خصوصاً اجتماعی نوعیت کے مسائل میں باہمی غور و فکر، مشورہ بحث، سو تمحیص کے بعد کوئی فتویٰ دیتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا عمل بھی اس پر ہی تھا۔ فقہی مسائل کی تحقیق کے لیے انہوں نے ماہر فقہ عابدین کی جو مجلس بنائی ہوئی تھی، اس کا مقصد بھی یہی تھا۔ مغلیہ حکومت کے دور میں فتویٰ عالمگیر یا جیسی عظیم الشان کتاب بھی اسی طرح مرتب ہوئی۔ یوں تو زندگی ہر دم رواں بہیم دواں ہے، اور ہر نیا زمانہ اس اپنے ساتھ نئے مسائل اور نئے حالات لے کر آتا ہے، لیکن خاص طور سے مشین کی ایجاد کے بعد حالات نے جو پلٹا کھایا ہے، اس سے زندگی کا کوئی گوشہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس نے انسانی زندگی کے ہر شعبے میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کی ہیں اور ہر علم و فن میں نئے مسائل پیدا کر کے تحقیق و تفتیش کے نئے میدان کھولے ہیں۔ اسی زمن میں ایسے بے شمار فقہی مسائل بھی پیدا ہو گئے ہیں جن کا صریح حکم قرآن و سنت یا فقہ امت کے کلام میں موجود نہیں، اور ان کا حل تلاش کرنے کے لیے فقہ اور اصول فقہ کی روشنی میں تحقیق و نظر کی ضرورت ہے۔ مشینی ذبیحہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ قبل اس کے کہ مشینی ذبیحہ خانے پر بات کی جائے، اسلامی ذبیحہ پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں گوشت خوری کا دستور انتہائی قدیم ہے، لیکن اسلام سے پہلے جانوروں کے گوشت کھانے کی عجیب طریقے بغیر کسی پابندی کے اختیار کیے ہوئے تھے۔ مردار کا گوشت کھایا جاتا تھا، زندہ جانوروں کے کچھ اعضاء کاٹ کر کھا لیے جاتے تھے۔ جانور کی جان لینے کے لیے بھی انتہائی بے رحمانہ سلوک کیا جاتا تھا، کہیں لاٹھیوں سے مار مار کر، کہیں تیروں کی بوچھاڑ کر کے جانوروں کی جان لی جاتی تھی۔ اسلام نے سب سے پہلے تو یہ تفریق کی، مردار کا گوشت حرام کیا جو انسان کی جسمانی اور روحانی صحتوں کو برباد کرنے والا ہے۔ ان جانوروں کو حرام قرار دیا جن کے گوشت سے اخلاق انسانی معدوم ہو جاتے ہیں، خنزیر، کتا، بلی، درندہ جانور وغیرہ۔ پھر جن جانوروں کو حلال کیا ان کا گوشت کھانے کا بھی ایسا پاکیزہ طریقہ بتلایا جس سے ناپاک خون زیادہ سے زیادہ نکل جائے اور جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ طبی اصول پر انسانی صحت اور غذائی اعتدال میں اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ موجودہ دور کے بعض ڈاکٹروں نے تحقیق کے ساتھ اس کو ثابت کیا ہے۔ بہرحال اسلام نے جانوروں کا گوشت کھانے کے لیے انسان کو آزاد نہیں چھوڑا کہ جس طرح درختوں کے پھل اور ترکاریوں وغیرہ کو جس طرح چاہیں کاٹیں اور کھا لیں، اسی طرح جانوروں کو جس طرح چاہیں کھا جائیں۔ یہ ظاہر ہے کہ انسان کی غذا خواہ نباتات سے ہو یا حیوانات سے، سب اللہ کی پیدا کی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اس حیثیت سے ہر کھانے کو اللہ کا نام لے کر کھانے اور کھانے سے فارغ ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنا سنت اسلام ہے، جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول اور فعل سے اتنا عام کیا کہ وہ ایک اسلامی شعار بن گیا۔ لیکن جانوروں کے ذبح پر اللہ کا نام لینے کا معاملہ اس سے کچھ آگے ہے کہ جانور کا گوشت اس کے بغیر حلال ہی نہیں ہوتا۔ کوئی غافل انسان ترکاری، پھل وغیرہ کو بغیر اللہ کے نام کے کاٹے کھائے تو اس غافل کو تارک سنت تو کہا جائے گا، لیکن اس کے کھانے کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ بخلاف جانور کے، اس کے ذبح کے وقت بسم اللہ کہنا اس کے حلال ہونے کی شرط ہے۔ اس کے بغیر سارے آداب ذبح پورے بھی کر دیے جائیں تو بھی جانور مردار حرام ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے حجت اللہ البالغہ میں اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت الاسلام میں اسلامی ذبیحہ کی حکمت اور اس کے آداب و شرائط پر بصیرت افروز تحقیقات فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک بات بنیادی اہمیت رکھتی ہے کہ جانوروں کا معاملہ عام نباتاتی مخلوقات کا سا نہیں، کیونکہ ان میں انسان کی طرح روح ہے۔ انسان کی طرح دکھنے، سننے، سونگھنے اور چلنے پھرنے کے آلات و اعضاء میں انسان کی طرح ان میں احساس اور ارادہ ایک حد تک اور ایک بھی موجود ہے۔ اس کا سرسری تقاضا یہ تھا، جانور کا کھانا متعلقا حلال نہ ہوتا، لیکن حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے انسان کا مخدوم کائنات بنایا، جانوروں سے خدمت لینا، ان کا دودھ پینا اور بو وقت ضرورت ذبح کر کے ان کا گوشت کھا لینا بھی انسان کے لیے حلال کر دیا، مگر ساتھ ہی اس کے حلال ہونے کے لیے چند ارکان اور شرائط بتلائے ہیں جن کے بغیر جانور حلال نہیں ہوتا۔ جانور کے حلال ہونے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہر ذبح کے وقت اللہ کے اس نام کا شکر ادا کیا جائے کہ روح حیوانی میں مساوات کے باوجود اس نے کچھ جانوروں کو ہمارے لیے حلال کر دیا، اور اس کے شکر کے ادا کرنے کا طریقہ سنت نے یہ بتلایا کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں۔ قرآن کریم کے ارشادات حسب ذیل ہیں، ولا تأكلوا أموالكم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یہ بلا شبہ گناہ کی بات ہے۔ نمبر دو، فذكر اسم الله عليها صواف، سو تم ان اونٹوں کو ذبح کرنے کے وقت کھڑا کر کے اللہ کا نام لیا کرو۔ نمبر تین، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، تم پر حرام کیے گئے ہیں مردار اور وہ خون اور خنزیر کا گوشت اور جو جانوروں کے غیر اللہ کے نام پر نمس کر دیا گیا ہو، اور جو دم گھٹنے سے مر جائے، اور جو اونچے سے گر کر مر جائے، اور جو کسی کی ٹکر سے مر جائے، اور جس کو کوئی درندہ کھانے لگے، یہ سب حرام ہے، ہاں مگر جسے تم ذبح کر ڈالو۔ ان آیات سے مندرجہ ذیل احکام ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، جانوروں کا معاملہ عام انسانی غذاؤں کی طرح نہیں، بلکہ ان کے حلال ہونے کے لیے خاص شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط اور اہم شرط یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ وہ جانور حرام ہے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ نمبر دو، جس جانور پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حرام ہے، جیسے کفار اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ نمبر تین، جو جانور گلا گھونٹ کر یا چوٹ مار کر مارا گیا ہو، یا کسی اونچی جگہ سے گر کر، یا کسی کی ٹکر سے مر گیا ہو، یا جسے کسی درندے نے کاٹا ہو، وہ حلال نہیں، بحیث اس کے کہ اس کی جان نکلنے سے پہلے اس کو شرعی صورت ذبح کر لیا جائے۔ نمبر چار، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینے کی شرط سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی کافر مشرق کا ذبیح حلال نہیں۔ اس مسئلے میں عام کفار میں سے اہل کتاب کو اس لیے مستنشاہ کر دیا گیا کہ اہل کتاب یعنی یہود النصارہ کا اپنا مذہب بھی اس مسئلے میں شریعت اسلام کے مطابق ہے۔ ان کے نزدیک ذبح کرنا اور اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ جانور کے حلال ہونے کی دوسری شرط زکوٰۃ ہے، یعنی جانور کو شرعی طور پر ذبح کرنا۔ شریعت اسلام نے جانور کو حلال کرنے کے لیے جو پاکیزہ طریقہ بتلایا ہے، قرآن کریم نے اس کا نام زکوٰۃ رکھا ہے۔ اللہ ما ذکیتم اس کی دو قسمیں ہیں، ایک اختیاری، دوسری غیر اختیاری۔ صورت اس سے مراد ان جانوروں کا ذبیحہ ہے جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، جیسے بکری، گائیں وغیرہ، کسی جنگلی جانور جیسے ہرن وغیرہ کو پال کر مانوس بنا لیا جائے تو وہ بھی اسی حکم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور غیر اختیاری جانوروں میں سے بھی کوئی جانور وحشی ہو کر بھاگ جائے تو وہ بھی اس حکم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس دوسری قسم غیر اختیاری کے معاملے میں تو شرعی حکم یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کسی دار چیز یا تلوار وغیرہ سے جانور کو زخمی کر دیا جائے تو وہ حلال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شکاری کتوں کو یا بعض کوا اگر تربیت دے کر ایسا سدھا لیا جائے کہ وہ جانور کو پکڑ کر لائیں اور اس میں سے کھائیں نہیں، ایسی صورت میں تربیت یافتہ کتے کو اگر بسم اللہ پڑھ کر شکار کے لیے چھوڑا جائے اور یا کتا یا بعض جانور کو زخمی کر دینے سے جانور کی جان نکل جائے تو یہ بھی حلال ہو جاتا ہے۔ پہلی یعنی اختیاری صورت میں اونٹ کے لیے تو نہر کرنے کا طریقہ مسنون ہے، یعنی اونٹ کے پاؤں باندھ کر کھڑا کر دیا جائے اور تیز نیزہ یا چھری سے اس کے لبے میں مار کر خون بہا دیا جائے۔ فصلی لربی کا ونحر میں اسی کی تصریح ہے۔ اونٹ کے علاوہ دوسرے جانور، بکری، گائے وغیرہ کے لیے مسنون طریقہ ذبح کا ہے۔ قرآن کریم نے گائے کے لیے فرمایا ان تصبحوا بکرہ، اسی طرح بکرے کے لیے ذبح عظیم کے الفاظ ارشاد فرمائے، اور اونٹ کے لیے فصلی لربک ونحر فرمایا۔ اسی قرآن اشارے کے مطابق شریعت کا حکم یہ ہوا کہ اونٹ کو تہر اور گائے، بیل، بکری وغیرہ کو ذبح کیا جائے۔ ذبح کرنے کے آداب و احکام، اول یہ کہ ذبح کا مقام حلق اور لبہ کے درمیان ہے۔ دوم یہ کہ گردن کا پورا کاٹ کر الگ نہ کیا جائے، اگر غلطی سے الگ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، بلا ارادہ مکروہ ہے۔ لہذا حلقوم اور سانس کی نالی اور اس کے اطراف کے خون کی رگیں کاٹی جائیں، اس طرح نجس خون بھی پورا نکل جاتا ہے اور جانور کو تکلیف بھی کم ہوتی ہے۔ سوم، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ چاروم، اس کا اہتمام کیا جائے کہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو، اس لیے یہ حکم ہے کہ چھری کو تیز کر لو اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو۔ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے، نیز چھریوں کو جانور کی آنکھ سے چھپا کر رکھا جائے۔ نمبر پنجم، یہ کہ زندہ جانوروں کا کوئی عضو نہ کاٹو۔ نمبر ششم، یہ کہ جانوروں کو گدی کی طرف سے ذبح نہ کیا جائے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جھٹکا جائز نہیں جس میں دفعتاً گردن الگ کر دی جاتی ہے۔ ہفتم یہ کہ کفار میں سے اہل کتاب کا ذبیح حلال ہے، دوسری کسی کافر کا حلال نہیں۔ جانور کے حلال ہونے کی تیسری شرط، جمادات و نباتات کے کاٹنے تراشنے میں اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ وہ مسلمان ہی کے ہاتھ سے ہو، مگر روح حیوانی کے خصوصی احترام کی وجہ سے ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا یا کم از کم اہل کتاب میں سے ہونا شرط حلت قرار دیا ہے۔ آیت وطعام الذین اوت الکتاب سے بالاتفاق ان کے ذبائح مراد ہیں۔ تمام کفاروں میں سے صرف یہود النصارہ کے ذبیحہ اور ان کی عورتوں سے نکاح حلال کر دینے کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان دونوں مسئلوں میں ان کا اپنا مذہب اور توریت و انجیل کی تصریحات بھی عین اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں۔ قرآن و سنت کی مذکورہ بالا تصریحات سے اسلامی ذبیحہ کے لیے تین شرائط ثابت ہوئیں، ذبح کا مسلمان یا کتابی ہونا، بوقت ذبح اللہ کا نام لینا، شرعی طریق پر حلقوم سانس کی نالی اور خون کی رگیں کاٹ دینا۔ ان میں سے ایک بھی رہ جائے تو وہ اسلامی ذبیحہ نہیں۔ اسلامی ذبیحہ کے اصول بیان کرنے کے بعد اب مشینی ذبیحہ پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ مشینی ذبیحہ کا حکم ذبح کے معاملے میں سہولت اور جانوروں کو کم تکلیف پہنچانے کی غرض سے اس زمانے میں مشینی طریقے عمل میں لایا گیا ہے، جس میں پہلے کسی خاص طریقے سے جانور کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے اور اس سے منسلک چھرے خود بخود چلنے لگتے ہیں۔ کوئی شخص جانوروں کی گردن ان چھریوں کے سامنے رکھتا ہے اور اس طرح ذبح کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ سوال یہ کہ ان کا کھانا درست ہوگا یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ خود اس طرح بے ہوش کرنا صحیح ہے یا غلط۔ ایسے ذبیحہ کے احکام میں تین پہلو غور طلب ہیں۔ نمبر ایک، اول یہ کہ وہ صرف بے ہوش ہوتا ہے یا مر ہی جاتا ہے، اگر وہ مر چکا ہے تو اب اس کے بعد ذبح کرنے کے بعد بھی وہ میتا اور مردہ ہی شمار ہوگا اور اس کا کھانا کسی صورت میں جائز نہ ہوگا، اور اگر وہ صرف بے ہوش ہو تو اس کا ذبح کرنا درست ہوگا۔ اور اس کی نظریہ کی جو جانور بہت زیادہ مریض اور لاغر ہو گیا ہو یا گلا گھوٹنے کی وجہ سے قریب المرگ ہو اور اسے موت سے پہلے ذبح کر دیا جائے تو فقہ اسے حلال قرار دیتے ہیں۔ نمبر دو، دوم یہ کہ وہ چھرا ظاہر ہے اعلیٰ حدہ یعنی تیز کاٹ دینے والا ہتھیار ہے، اس لیے اس کے ذبیحہ کرنا درست ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ بٹن دبانے والا آدمی بھی مسلمان یا یہودی یا عیسائی ہو۔ اب یہاں دراصل ذبح کرنے والا تو وہی شخص ہے جس نے بٹن دبایا ہے، لیکن اس چھرے کی محاذی گردن کو لانے والا شخص بھی ذبح کرنے میں معاون اور مددگار ہے، ورنہ عین ممکن تھا کہ چھرا وہاں نہ گرے، اس لیے وہ بھی احتیاط ذبح کرنے والا قرار پائے گا اور اس کا بھی مسلمان یا اہل کتاب میں سے ہونا ضروری قرار دیا جائے گا۔ نیز یہ بات بھی ضروری ہوگی کہ وہ مشین ایسی ہو کہ جھٹکے سے جانور کی گردن کٹ کر علیحدہ نہ ہو جائے، کہ یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر تین، سوم یہ کہ جانور کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے چمڑے نہ کھینچے گئے ہوں اور نہ گوشت کاٹے گئے ہوں، یہ بھی مکروہ ہے اور فقہ نے اسے منع کیا فرمایا ہے۔ اگر ان امور کی رعایت کرتے ہوئے ضرورت اور ذبیحہ کی کثرت کو پیش نظر رکھ کر یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو ذبح کے سلسلے میں کتاب و سنت کے اصول اور فقہی نظائر کو سامنے رکھ کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس میں کچھ مضاقہ نہیں۔ بعض بزرگوں کا رجحان ہے کہ فی الجملہ ذبح کا یہ طریقہ کراہت سے خالی نہیں، کہ ایک تو اس میں بے ہوش کیا جاتا ہے اور یہ ایک طرح کی اعذار ثانی ہے، جبکہ جانور کے ساتھ کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا مکروہ ہے جس میں ذبح سے پہلے اس کو تکلیف پہنچے۔ دوسرا، اس طریقے کو ترجیح دینا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر مغربی طریقے کو فوقیت دینا ہے۔ راکم الحروف کی جو انہیں بزرگوں کا خوشہ چین ہے اس میں کلام ہے، پہلا اعتراض تو اس لیے غلط ہے کہ یہاں تہذیب مقصود نہیں ہوتا، بلکہ منشا یہی ہے کہ جانور کو ذبح کی تکلیف کم سے کم پہنچے، اور ظاہر ہے کہ یہ شریعت کا عین مقصود ہے۔ فقہ نے ایسا طریقہ اختیار کرنے کو پسند کیا ہے اور اسی وجہ سے کن چاقو سے ذبح کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ نیز اس کی نظریہ یہ کہ عملی جراحی میں اگر آدمی کا جسم وقتی طور پر پہلے شل کیا جائے اور پھر آپریشن ہو تاکہ اس کی تکلیف کم محسوس ہو تو علماء اس کی اجازت دیتے ہیں۔ رہا دوسرا اعتراض، تو اگر آدمی اس مشینی ذبیحہ کو بہتر طریقہ اور شریعت کو ناقص جانے تو اس شخص کے کفر میں کچھ شعبہ نہیں، لیکن اگر ضرورت کے تحت شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس سے استفادہ کیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس میں کچھ مزائقہ بھی نہیں، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے جہاد کے لیے جدید و وسائل اور اسلحہ کا استعمال ہو۔ مشینی ذبیحہ کا تو اسلامی ذبیحہ کا ارکان و شرائط اور متعلقہ احکام قرآن و سنت کے دلائل آئمہ مجتہدین کی تحقیقات بیان کر دینے کے بعد یہ کوئی مستقل مسئلہ نہیں رہ جاتا، وہ ایک سوال ہے کہ مشینی ذبیحہ میں اسلامی ذبیحہ کے ارکان و شرائط پورے ہو جاتے ہیں یا نہیں۔ واقعاتی ہے تو جب تک ان مشینوں کی صحیح صورتحال معلوم نہ ہو کوئی جواب دینا بیکار ہے۔ اب تک مشینی ذبیحہ کی جو بحثیں رسائل و اخبارات میں آتی رہی ہیں وہ صحیح صورتحال تحقیق سے پہلے محض مقروضہ صورتوں سے متعلق رہیں۔ سائل کی بیان کی ہوئی صورتیں مفروضہ پر اس کا جواب بھی لکھا گیا، جس میں یہ فرض کیا گیا تھا کہ بہت سے جانوروں کو مشین کے نیچے کھڑا کر کے بے وقت سب کی گردنیں مشینوں کے ذریعے ذبح کرنے کا کوئی ایک معین طریقہ نہیں، بلکہ مختلف ملکوں اور شہروں میں اس کی مختلف صورتیں رائج ہیں، جن میں ایک صورت وہ بھی ہے جس کو اسلامی ذبیحہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں مشین کا کام صرف جانور کو قابو کرنا ہوتا ہے اور ذبح کوئی انسان اپنی چھری سے کرتا ہے، پھر کھال بال ہڈی وغیرہ صاف کرنے کا کام سب مشین کرتی ہے۔ ان حالات میں کسی مفروضہ صورت پر بحث فضول ہے جب تک کہ درآمد کی ہوئی مشین کی صحیح صورتحال معلوم نہ ہو، کوئی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ اتنی بات متعین ہے کہ اگر جانور کی روح گردن کی رگیں ذبح نہیں کی گئیں یا ذبح کرنے والا مسلمان یا کتابی نہیں ہے تو سب کچھ ہے، مگر ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا قصدن چھوڑ دیا جاتا ہے یا کسی غیر اللہ کا نام اس پر ذکر کیا ہے تو وہ ذبیحہ حلال نہیں۔ کسی مشین میں شرائط مذکورہ کی خلاف ورزی نہ ہو تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، اور ان میں سے ایک شرط بھی فوت ہو جائے تو ذبیحہ حرام ہو جائے گا، اور جب تک صحیح صورتحال معلوم نہ ہو اس وقت تک مشینی ذبیحہ کے گوشت سے احتیاط کرنا واجب ہے۔ واللہ سبحانہ انسانی اعضاء کی پیوند کاری۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تمام عظیم شان مخلوقات میں انسان کو ایک خاص شرف بخشا ہے، ظاہری اور معنوی دونوں حیثیتوں سے ان کو تمام کائنات میں ممتاز درجہ دیا ہے۔ ظاہری شکل و صورت میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور علم و ادراک کے اعتبار سے علم الانسان ما لم یعلم، اور تمام کائنات و مخلوقات سے افضل و اشرف ہونے میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اسی انسان کی شان ہے۔ پھر اس تکریم انسانی کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ انسان کی زندگی اور آسودگی کے لیے تمام کائنات و مخلوقات سے اپنی خدمت اور کام لینے کا حق دیا گیا ہے۔ بہت سے جانوروں کے دودھ سے لے کر گوشت پوز اور ہڈی وغیرہ سب چیزیں انسان کے استعمال کے لیے مباح کر دی گئی ہیں۔ اس کی جان کی حفاظت کے لیے احکام میں طرح طرح کی آسانیاں پیدا کی گئیں، اور خاص اضطراری صورتوں میں انسانی جان کی حفاظت کے لیے بہت سی حرام چیزوں میں گنجائش دی گئی۔ اسی تکریم انسان کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان اپنی خوراک اور علاج و دوا کے لیے بے شمار چیزوں کو کاٹ چھانٹ کر یا کوٹ پیس کر اپنے کام لا سکتا ہے، مگر کسی انسان کے جزو عضو کے ساتھ یہ معاملہ جائز نہیں، کیونکہ وہ تکریم انسان کے خلاف ہے، اس لیے کہ اعضاء کا لین دین بے و شرع عام اشیاء کی طرح جائز نہیں۔ علاج و دوا کے معاملے میں شریعت اسلام کے تمام احکام انہی دونوں پہلوؤں کی رعایت پر دائر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی جان کو بہت معظم و مکرم بنایا ہے، وہ در حقیقت اللہ تعالی کی ایک مقدس امانت ہے جو انسان کے سپرد کی گئی ہے، اس لیے اس کے ضائع کرنے کی صورت کو سنگین جرم و سخت حرام قرار دیا ہے۔ اس مقدس امانت کی حفاظت کے لیے بھی بڑے سامان تیار کیے جاتے ہیں، جان بچانے اور تکلیف دور کرنے کے لیے ان کا استعمال کو نہ صرف جائز قرار دیا ہے بلکہ اس کا حکم فرمایا ہے۔ قرآن کریم نے جس طرح کی ضرورت اور جن شرائط کے تحت کسی حرام کو مباح قرار دیا ہے وہ خود قرآنی ولادت اور شہارت کی روح سے یہ ہے۔ الف، جان بچانے کے لیے کوئی جائز صورت نہ رہے، بے ناجائز حرام چیز کے استعمال سے جان بچ جانا یقینی ہو تو اس حالت میں حرام چیز کا استعمال جائز ہو جاتا ہے، لیکن اس معاملے میں ان شرائط و قیود کے پوری پابندی ضروری ہے۔ ہر انسانی حاجت کو ضرورت اور اضطرارت کا درجہ دینا مناسب نہیں ہے۔ اعضاء کی پیوند کاری پر تفصیل درج ذیل ہیں۔ اعضاء انسانی کا مسئلہ، کسی بیمار یا معذور انسان کا علاج دوسرے زندہ یا مردہ انسان کے اعضاء کا جوڑ لگا کر کرنا۔ آج کل سرجری کی حیرت انگیز ترقیات نے اس معاملے میں عجیب کرشمے دکھلائے ہیں، اور اس انسان کے عضو سے دوسرے بیمار یا معذور انسان کی تکلیف دور کر کے علاج و معالبہ کا بظاہر ایک نہایت مفید باب کھول دیا ہے۔ لیکن ہر فائدے کی چیز کو مفید اسی وقت کہا جاتا ہے جبکہ اس کے پیچھے فائدے سے زیادہ نقصان اور شخصی یا قومی مضرتیں نہ ہوں، ورنہ متعلقاً فائدے سے تو دنیا کا کوئی جرم خالی نہیں۔ چوری، ڈاکہ، اغوا، زنا، شراب، سود، قمار وغیرہ جرائم میں کچھ فوائد ہی تو ہیں جن کے بنا پر لاکھوں بہوش باقل انسان ان میں مبتلا ہیں، مگر چونکہ ان کے پیچھے فوائد سے زیادہ نقصانات اور قومی و اجتماعی مضرتیں ہیں، اس لیے باتفاق علاقائی دنیا اور ان چیزوں کی مفید نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ تبادلہ اعضاء انسانی کی مفید پہلو کے ساتھ اس کے مضر پہلوؤں کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ تبادلہ اعضاء انسانی کی تین صورتیں، ایک صورت جو زمانے قدیم سے جاری ہے وہ تو یہ ہے کہ انسان کے عضو کا بدل جمادات یا نباتات وغیرہ سے تلاش کیا جائے اور فنی مہارت کے ذریعے اس کو کارآمد و مفید بنایا جائے، جیسے مصنوعی دانت، مصنوعی آلہ سماعت وغیرہ کے زمانے قدیم سے اس کا رواج ہے، اور حال میں سائنسی ترقیاتی نے اس فن کو بہت آگے بڑھا دیا اور ابھی اس میں ترقی کا بہت بڑا میدان باقی ہے۔ اور اس طرح کے مصنوعی اعضاء کا استعمال صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے کیا بھی ہے۔ حضرت عرفجہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی ناک جاہلیت کی ایک جنگ کلاب میں کٹ گئی تھی۔ انہوں نے چاندی کی ناک بنوا کر لگائی، اس میں بدبو پیدا ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سونے کی ناک لگوانے کا حکم دیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حیوانات کے اعضاء سے یہ کام لیا جائے، یہ بھی قدیم زمانے سے جاری تھا، اور حال کی طبی تحقیقات اور سرجری کی ترقیاتی نے اس میں نئے انکشافات کیے ہیں، اور اگر ماہرین فن نظرات اس طرف پوری توجہ دیں تو اس معاملے میں بہت سی نئی انکشافات اور زیادہ سے زیادہ مفید اور کامیاب معالجات کی بڑی امید کی جا سکتی ہے۔ یہ دونوں صورتیں ہیں، صورت دینوی شخصی اجتماعی ہر حیثیت سے بے خطرہ بے ضرور ہیں۔ تیسری صورت انسانی اعضاء سے دوسرے انسان کے علاج کی ہے، جس کا سوال اس وقت پیش نظر ہے۔ اس میں بلا شبہ بہت سے فوائد ہیں جن کا مشاہدہ ہوتا ہے، مثلا ایک نابینا انسان کو دوسرے مرد انسان کی آنکھیں لگا کر بنا دکھایا گیا، لیکن اس کے ساتھ اس کے بہت سے مضر پہلو بھی ہیں جو پوری انسانیت کے لیے تباہی کا راستہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے اس سلسلے ریسرچ و تحقیقات کے ذریعے ترقی دینے سے پہلے ان مضرتوں پر نظر رکھنا ضروری ہے، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ الف، حق تعالیٰ نے دنیا کی تمام کائنات و مخلوقات کو انسان کے فائدے اور استعمال کے لیے بنایا، اور انسان کو ساری کائنات کا مخدوم اور استعمال کرنے والا بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ اور وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا میں اس امر کی شاہد ہیں۔ زمین کی تمام مخلوقات، معدنیات، نباتات، حیوانات کو انسان اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اس فائدے کے لیے ان چیزوں کو کاٹ چھانٹ کر، کوٹ پیس کر، بلکہ جلا کر بھی کیمیائی تحلیل کے لیے طریقوں سے استعمال کر سکتا ہے۔ صرف حیوانات میں تکریم روح کی بنا پر کچھ پابندیاں لگائی ہیں۔ ان پابندیوں کے دائرے میں انسان، جانور کے تمام اعضاء، ہڈی، چمڑے، بال وغیرہ کو اپنے مختلف قسم کے کاموں میں لگاتا ہے۔ اگر انسان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو کہ انسان اس کی کھال، بال اور اعضاء کو قطع برید کر کے استعمال کیا جائے، تو یہ انسانی شرافت و تکریم اور منشأ تخلیق کائنات کے بالکل منافی ہے، اس لیے کتاب کا پارٹ نمبر 7 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 8 میں سماعت فرمائیں۔